الصفا. أما بعد، یہ بیان شروع ہو رہا ہے شکر سے متعلق. فرماتے ہیں حمد و ثنا کا ثمرہ حضرت تقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھائے اور پانی پیے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے. حضرت اسماء بنت یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالی اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی. کیا ندا ہوگی؟ آج اس مجمع میں معلوم ہو جائے گا کہ عزت والے لوگ کون ہیں. وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے. اس پر کچھ لوگ اٹھیں گے تو تھوڑے سے ہوں گے, وہ پھر آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. کچھ تھوڑے سے لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے, منادی پھر آواز لگائے گا, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خوشحالی اور تنگ دستی کے ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے. اس پر بھی کچھ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا. پہلا مضمون ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ تعالی اس بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھائے اور پانی پیئے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرے. اللہ تعالی کی بہت بڑی مہربانی اور نعمت ہے کہ کھانے اور پینے کو دیں, یعنی بہت بڑا ان کا کرم ہے کھانا اور پینا مل جائے. اس کے ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے استعمال میں لانے کے وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا اور اس کا نام لینا. کھانے سے پہلے اور پینے سے پہلے اللہ تعالی کا نام لے, بسم اللہ کہے, اور اسی طرح سے کھانے کے بعد اور پینے کے بعد اللہ تعالی کی تعریف کرے, حمد کرے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ہر شعبہ زندگی میں بڑی پیاری تعلیمات دی ہیں اور ان کو اپنا کر آدمی دونوں جہان میں سرخرو ہو جاتا ہے. کھانا کھانے سے متعلق کچھ آداب ہیں اس وقت جو ذہن میں مستحضر ہیں. آپ حضرات جو حاضر ہیں سن لیجئے, کوشش تو کرتا ہوں اللہ تعالی کی مہربانی ہو یادداشت کام کرتی رہے اور جہاں تک بھی اس سے متعلق باتیں ہیں گوش گزار کر دوں, پھر بھی اگر کوئی رہ گئی اور بعد میں یاد آئے تو پھر دیکھی جائے گی. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے. ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان لگا لینا چاہیے. دسترخوان میں رنگ کی کوئی قید نہیں ہے. آج کل اہل بدعت نے اس میں بھی تماشا بنا رکھا ہے کہ وہ کسی اور رنگ کو قبول ہی نہیں کرتے, انہوں نے خاص رنگ کا جو ہے دسترخوان مقرر کر رکھا ہے. جو بھی سہولت ہو. اور دسترخوان بچھانے کے بعد بیٹھ جائیں, پھر کھانا رکھیں, جو کچھ بھی کھانے کی چیز ہو. کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شروع کے تین لقموں میں خصوصیت سے الحمدللہ فرماتے تھے, اور بیچ بیچ میں بھی وقفے وقفے سے بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. آخر میں جب کھانا کھا چکے تو پھر مخصوص اس کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ رہے, درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں پڑھ لو. اور درمیان میں پڑھنے کی جو بسم اللہ ہے وہ یہ ہے, بسم اللہ اولہ و آخرہ. وہ ایسا ہی حکم اس کا ہوگا گویا شروع میں پڑھ لیا. اور بسم اللہ کی برکت یہ ہوگی تو اس کھانے میں شیطان شریک نہ ہو سکے گا, برکت بھی ہوگی. کھانا کھانے میں آدمی اپنے کو اللہ تعالی کی نعمت کا بہت محتاج سمجھے اور اس نعمت کی بہت قدر کرے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کھانے کو دے دیا, اور کھانے کی طرف اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے حرص کا مظاہرہ کرے کہ کھانے کی طرف جھکے. بیٹھنے کے سلسلے میں مسنون طریقے, ایک پاؤں کھڑا رکھے ایک بچھا لے, یا دونوں پاؤں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے کر لے, البتہ سیدھی طرف پاؤں دونوں کے دونوں نکال کر اور کچھ تھوڑا سا جھکے, اور اس الٹے ہاتھ کو اس ران کے اوپر الٹی تھوڑا سا زور دے کر بیٹھ جائے. اور یا بالکل جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائے. پالتی مار کر کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے. بعض وقت مجبوری ہوتی ہے کسی شخص کی, بیٹھنے میں کچھ دشواری ہو تو مذائقہ نہیں, لیکن بہرحال مسنون ادا یہی ہے. کھانے میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی زمین پر کھائے, زمین پر دسترخوان لگایا جائے اور گھر کے سب افراد اکٹھے بیٹھ کر کھائیں اور اکٹھے بیٹھ کر اور مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے. کھانا یا تو بالکل جیسے بیٹھے ہیں اسی طرح سے برابری میں ہو, ایسا نہ ہو کہ کھانا نیچے ہو اور آدمی اوپر ہو, یہ رزق کی بے حرمتی ہے. کھانے میں جو کچھ بھی میسر ہو خوش دلی کے ساتھ کھا لے, کھانے میں عیب نہ نکالے. کھانا کھانے میں اگر مختلف قسم کے کھانے ہیں تو مختلف پلیٹوں میں ہاتھ مارنے میں مذائقہ نہیں, اور کھانا کھانے کے اندر اپنے سامنے سے پلیٹ میں سے کھائے اور کھانا اتنا لے کہ اس کو کھا سکے، زیادہ نہ لے، ضرورت ہو پھر دوبارہ لے لے، اور اگر بالفرض بچ بھی گیا تو برتن کو ایسا صاف کر دے کہ کھانا یعنی سالن ایک طرف کو کر دے، روٹی کو توڑنے میں جو سہولت ہو اختیار کر لے. اس سلسلے میں بھی میری نظر سے نہیں گزرا اور میں نے اپنے بعض بزرگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہیں حدیث میں نظر سے نہیں گزرا کہ یہ بھی ایک رسم ہے یا بدعت ہے کہ روٹی کے چار ٹکڑے کر لو، جس کی کوئی اصل معلوم نہیں ہوتی واللہ عالم. صحیح حدیث میں کہیں اگر مل جائے تو بتا دیجئے، ورنہ ویسے یہ بھی عوام کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ روٹی کے آتے ہی پہلے چار ٹکڑے کرتے ہیں. روٹی ثابت رکھیں، آپ ہاتھ میں رکھ لیں یا اس میں رکھ لیں، گرم رکھنے کا خیال رکھیں، اس کو ڈھک لیں، کوئی مذاق نہیں، جیسے سہولت سمجھیں، اور روٹی کو مناسب طریقے سے توڑ لیں، ضرورت پیش آئے تو دوسرے ہاتھ سے بھی مدد لے لیں. اس طرح سے کھانا کھانے کے اندر برتن کو وقفے وقفے سے یعنی ہر چند لقموں کے بعد صاف کرتے رہیں پلیٹ کو. اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے پلیٹ کو سنا ہوا چھوڑ دیتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کھانا کھاؤ، برتن کو صاف کر لو تو وہ برتن تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اور اگر سنا ہوا چھوڑ دو تو بد دعا کرتا ہے. ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہمارے لیے نہ جانے کون کون سی چیزیں دعائیں کرتی ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں بد دعائیں کرتی ہیں نالائقی کی صورت میں. اسی کتاب میں کچھ عرصے پہلے مضمون سن چکے ہیں آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والوں کے لیے زمین میں جو اللہ پاک نے حشرات الارض پیدا کیے ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، درندے تک دعائیں کرتے ہیں، فرشتے تو دعائیں کرتے ہی کرتے ہیں، انسان دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے دعائیں لیتے رہنا چاہیے. غرض یہ ہے کہ کھانا کھانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف توجہ رہے. میرے ہم زلف ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان کا معمول مجھے بہت پسند آیا اور میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں. آپ حضرات سے بھی ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کو معمول بنا لیں، کھانا کھانے کے دوران میں برابر وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ہر چند لقموں کے بعد کہتے ہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. ایک خاص انداز جیسے ادائیگی کا کہ ہم تو سراپا محتاج ہیں، محض آپ کی مہربانی ہے جو کھانے کو دے دیا. کھانا کھانے کے دوران میں کوئی چیز وغیرہ دسترخوان پر گر جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے. بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صاف کر لیتے ہیں بالکل، حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے بیان فرمایا ہے وہ عورت جس کے یہاں بچہ ہونے والا ہو وہ ان بھوروں کو جو دسترخوان پر گرتے ہیں چن کر کھا لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی قدر اور نعمت کی قدر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے، اس لیے رزق کی ناقدری کسی بھی عنوان سے نہ ہو. کبھی مرچ نمک تیز ہو گیا گھر والوں پر برہم نہ ہو، ان کے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کریں، اور جب کھانا کھا چکے پانی پینا ہے، اس میں بہتر تو یہ ہے کہ آدمی بیچ میں پانی پی لے، تین سانس میں پی لے، بسم اللہ پڑھے پہلے اور بعد میں الحمدللہ کہیں. ویسے بعد میں بھی پینا جائز ہے, پہلے بھی پینا جائز ہے. آج کل ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے اگر پانی پی لے تو پیٹ بھر جاتا ہے, تو غذا کم جاتی ہے, تو ڈائٹنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ معدے میں ایک خاص جگہ ہے, یعنی محدود مقدار میں ہی وہ غذا کو قبول کر سکتا ہے. یا آپ پانی دے دیں اس کو یا کھانا دے دیں. تو پانی پہلے چلا گیا تو وہ جگہ پر ہو گئی, تو اب بعد میں جو غذا ٹھوس جائے گی وہ کم جائے گی. جب کھانا کم کھائیں گے تو وجود جو ہے وہ کم بڑھے گا, اور درمیان میں کھانا پانی جو ہے وہ بہتر اور افضل ہے. اس سے معدے کا حریرہ نہ بہت پتلا ہوتا ہے نہ گاڑا رہتا ہے. لقمہ خوب چبا کے کھانا چاہیے, یہ معدے کے لیے مفید ہے. کھانے مختلف ہوتے ہیں, بہت زیادہ گرم کھانا سنت کے خلاف ہے. مناسب گرم ہو تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن بہت زیادہ گرم کھانا جو ہے پسند نہیں. کھانے کے دوران میں بات چیت کھانے سے متعلق ہی, مناسب درجے میں تو مذائقہ نہیں, لیکن بہت زیادہ ایسی گفتگو کہ جس سے اندیشہ ہو جائے پھندہ لگنے کا, مناسب نہیں. اور کھانے کے دوران میں جن کا ہم نام ہوں وہ بزرگ ہندوستان والے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ہم ایک جگہ مدعو تھے, سب حضرت مولانا بھی تھے اور میں بھی تھا, دونوں ہم نام جماعت آمنے سامنے تھے, اور حضرت مولانا کے برابر میں حکیم صاحب تھے. تو صاحب خانہ نے کوئی گفتگو شروع کی کہ جس کے اندر گندگی کا ذکر تھا, پیشاب پخانے کا ذکر آنے لگا. تو حضرت مولانا نے منع فرمایا کہ بھئی دسترخوان لگا رہے ہو, کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہو. کھانے کے وقت مولانا نے فرمایا ان باتوں کا ذکر کرو, ان چیزوں کا ذکر کرو جس سے بھوک کھلے, ایسی بات کا ذکر مت کرو جس سے انقباض پیدا ہو. اور یہ عام بیماری ہے, آدمی کو چونکہ علم نہیں اس وجہ سے مرتکب ہو جاتا ہے کہ اس وقت کھا بھی رہے پی رہے گندگی کا ذکر شروع کرتے ہیں, اور بہت مفصل ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ نے مزاحن پھر فرمایا کہ بھائی ایسے وقت میں تو کسی حکیم کا بھی ذکر مت کرو, کہ بیماری جو ہے اس کی طرف توجہ جاتی ہے, حکیم کا بھی ذکر مت کرو. حکیم صاحب برابر میں بیٹھے تھے آپ کے, تو اس لیے اس وقت میں کوئی انتباہ کی بات مت کرو. اور اسی طرح سے ہنسنا بولنا بے تکا ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روٹی کے اٹکنے کا اندیشہ ہو جائے, اور روٹی کھا کر سالن وغیرہ سب سمیٹ کر برتن اٹھوا کر پھر دسترخوان سمیٹ کر پھر اٹھنا چاہیے. بعض کھانے ایسے ہیں کہ انگلیوں سے کھائے جاتے ہیں, تو تین انگلیاں جو ہیں اس میں دو انگلیاں اور یہ انگوٹھا استعمال کر لیں, اور ضرورت ہو تو سب بھی استعمال کر لیں. چاٹنے میں پہلے اس کو چاٹ لیں, پھر اس کو چاٹ لیں, پھر اس کو چاٹ لیں. بہرحال برتن کو یعنی پلیٹ کو بالکل صاف کر دیں. میں نے بزرگوں کو اپنے دیکھا ہے کہ وہ ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے استعمال ہی نہیں ہوا. پہلے وقت کے بزرگوں کو دیکھا, اور اب بھی ہمارے میں ایک بزرگ ہیں, ان کو میں نے رمضان المبارک میں دیکھا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, ہماری مسجد کی رونق ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں, کہ وہ جب آخر میں اعتکاف کا زمانہ ہوتا ہے اور ہم اور معتکفین حضرات سارے جب افطار کرتے ہیں ساتھ یا کھانا کھاتے ہیں, تو اس میں آخر میں وہ برتن میں پانی ڈال کر اور سارے برتن کو دھو کر وہ دھوون پی لیتے ہیں. زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے, بہت چھوٹا تھا میں, پاکستان بننے کے ذرا بعد ہی ایک عورت کو دیکھا تھا. سول اسپتال کے کوارٹر ہیں رنچھوڑ لائن میں اسلم روڈ پر, تو وہ وہاں آ کے رکی تھی اور انہوں نے جھوپڑی ڈال لی تھی دیوار کے ساتھ. تو ان کو ان کوارٹروں میں سے کبھی کوئی کھانا دے دیتا تھا, کبھی کوئی دے دیتا تھا. تو آخر میں وہ پیالی تھی ان کی سلور کی اس میں پانی ڈال کر اس کو دھو کر پی لیا کرتی تھی. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ اماں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں, تو کہا کرتی تھی بیٹا رزق کو نالی میں نہیں پھینکتے. ان کی قدردانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے روزی بھی ایسی برکت کی دی تھی کہ تھوڑا ہوتا تھا لیکن برکت ہوتی تھی, پیٹ بھر جایا کرتے تھے. غرض یہ ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو رزق کی قدر کریں اور اہتمام رکھیں, سنتوں کی ادائیگی کی فکر کریں, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں. اگرچہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہ ہو, بعض وقت ہاتھ بالکل سوکھے رہتے ہیں اور صاف رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی سنت ادا کرنے کے لیے دھو لیا کیجیے. اسی طرح سے بعض آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں اور الٹے ہاتھ کو ناپاک سمجھتے ہیں. ظاہر ہے استنجا لیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ استنجے کے بعد جب اچھی طرح دھو لیا جاتا ہے تو اس کی ناپاکی زائل ہو جاتی ہے. اس سے روٹی توڑنا, بوٹی توڑنا اور اسی طرح سے کھانے کے سلسلے میں مدد لینا الٹے ہاتھ سے کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سارے معمولات اور معاملات ثابت ہیں. بعض وقت آپ ایسا گوشت نوش فرمایا کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے اور اس کو آپ دانتوں میں دبا کر کھینچتے تھے اور توڑتے تھے. بھنا ہوا گوشت ہوتا تھا اور آپ لطف اندوز ہوتے تھے. کھانے مختلف ہیں, بہرحال کھانے میں بعد میں عام طور سے میٹھا بھی استعمال کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ چمچی سے کھانا کھاتے ہیں اور ضرورت ہو تو چاول وغیرہ بھی اور دوسری چیز بھی چمچی سے کھا سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں. البتہ آخر میں اس برتن کو بھی پیالے وغیرہ جو ہوتی ہے بالکل صاف کر لیتے ہیں, انگلی سے چاٹ کر بالکل صاف کر دیتے ہیں. بلکہ میں نے اپنے حضرت والا حضرت شیخ کو دیکھا کہ تھوڑی سی روٹی بچا کر رکھتے ہیں دو تین لوگ میں, اور آخر میں اس روٹی سے اس پیالے کو صاف کر دیتے ہیں. ہم اللہ تعالی کی اس رزق کی نعمت کو جتنا بھی زیادہ نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرتے رہیں گے اللہ تعالی زیادہ دیتے رہیں گے. میں نے اپنے حضرت والا حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ سے سنا, آپ نے سلطان عبد المجید کے متعلق فرمایا, اتنی بڑی ان کی سلطنت ہوئی کہ یہ اللہ کے رزق کی بہت قدر کرتے تھے. اور ایک مرتبہ انہیں اللہ کا نام کہیں کاغذ پر ملا تھا, اٹھا کر اس کو اپنے امامے میں رکھ لیا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا تھا اے بندے ہم تجھے ایسی عزت دیں گے کہ رہتی دنیا تک تیرا نام روشن ہو جائے گا. مسجد نبوی کی خدمت, مکہ مکرمہ کی اس میں حرم شریف کی خدمت جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت اور مہربانی ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ باقاعدہ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب عبد المجید, اور اسی دروازے کی نسبت سے اس طرف کا علاقہ باب مجیدی کا علاقہ کہلاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی نا قدری نہ کریں. میں آج کے دور میں بھی دیکھتا ہوں ہم مسلمان چاہے جتنے گرے پڑے ہو گئے, راستے میں اگر کہیں بھی ہمیں کھانے پینے کی چیز مل جاتی ہے روٹی وغیرہ, ہم میں سے میں نے دیکھا ہے کہ جوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, عورتیں بھی اور مرد بھی اس کو اٹھاتے ہیں اور چوم کر اس کو کہیں اونچی جگہ رکھتے ہیں. یہ دل میں عظمت ہی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت سمجھ کے برتیں, جب کھانا کھا چکے اس کی تعریف کریں کہ اس نے کرم فرمایا کہ اٹکا نہیں اور نیچے اتر گیا. اور شیطان کا قصہ ہے, آگے بھی آئے گا اور اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. دو شیطان ملے, ایک تھا بہت ٹھنڈا مسکنڈا اور ایک تھا بالکل سوکا ٹڈا. دونوں نے آپس میں بات چیت کی, بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو بالکل ٹڈا ہو گیا. اس نے کہا بات یہ ہے, جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہے, شیطان اعظم نے جس کے ساتھ ڈیوٹی لگائی, وہ آدمی ایسا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے جب ہی اللہ کا نام لیتا ہے, مجھے اس میں سے حصہ ہی نہیں ملتا. بھوکا رہ جاتا ہوں تو ظاہر ہے جو بھوکا رہے گا تو وہ ٹڈا ہی ہوگا, ہڈیاں نکلیں گی اس کے, کیا ہوگا. اس نے کہا میری جس کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہے میرے مزے ہیں, وہ اللہ کا نام لینا ہی نہیں جانتا, نہ شروع میں نہ بیچ میں نہ آخر میں. میں کھا جاتا ہوں اس کا سارا کھانا, بظاہر وہ کھاتا ہے لیکن میں کھا جاتا ہوں, اس لیے میری تو خوب جان بن رہی ہے. اس لیے یاد سے اللہ کا نام پڑھا کریں اور کھانے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے ایک اور بسم اللہ ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں, من جملہ اس کے ہے کہ کوئی شخص بسم اللہ کو پڑھ کے کوئی چیز کھا لے پی لے تو برا اثر نہیں ہوتا, تو اس کو بھی پڑھ لیا کرے, اس لیے کہ بعض وقت کھانے پر کسی کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے یا لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں بسم اللہ کو پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو نظر بد سے حفاظت رہے گی اور خیر ہو جائے گی, ورنہ بہت اوقات دیکھا ہے کہ نظر لگ گئی تو کھانا کھانے کے بعد طے ہو گئی, یا دست ہو گئے, یا دونوں ہی ہو گئے اور آدمی پریشان ہو گیا, یا کوئی اور تکلیف ہو گئی, بخار وغیرہ ہو گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے حفاظت کا سامان بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے عافیت رہتی ہے اور اس روزی کا حق ادا ہو جاتا ہے. میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا, میاں بیوی تھے, دونوں میں بہت محبت تھی اور ہم میں محبت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ, جان چھڑکنے کا جذبہ ہونا چاہیے. کھچڑی پکائی اہلیہ نے, اکثر بیشتر ساتھ کھانے کھاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ اہلیہ کچھ کام میں رہی تو شوہر کو کھانا دے دیا, آپ کھا لیجئے, میں ذرا کام سے نمٹ لوں تو کھا لوں گی. انہوں نے کھانا جو تھا کھا لیا اور بہت خوش دلی سے کھا کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے. جب بیوی نے کھانا کھایا تو انہوں نے کہا, ارے آپ نے بتایا نہیں آج کھچڑی میں نمک زیادہ ہو گیا اور آپ بولے بھی نہیں. اس پر انہوں نے فرمایا کہ نیک بخت ہمیشہ تو اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلاتی ہے, کبھی اگر نمک زیادہ ہو گیا تو اس کا کیا ذکر کرنا. میں نے ان بزرگ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس پر کہ انہوں نے اس عورت کا اتنا خیال کیا کہ اس سے ذکر نہیں کیا, برداشت کر گئے نمک تیز, مغفرت فرما دی بعد مرنے کے. اور ہم میں عموماً حالت جو ہے وہ الٹی ہے, لڑیں گے, جھگڑیں گے, گالیاں دیں گے, ماریں گے, زیادہ اگر بدتمیز اور بد اخلاق ہوئے, کمینے ہوئے تو اٹھا کے پلیٹ منہ پہ دے ماریں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, جان بوجھ کے تو وہ نمک مرچ زیادہ نہیں کرتی ہے, کبھی کبھار ہو جائے تو پیار محبت سے کہہ دیں تو آئندہ وہ احتیاط کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو پکانے والی ہیں ان کی محنت کی قدر کرنی چاہیے, وقتاً فوقتاً ان کی تعریف کرنی چاہیے اور اس طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی, تاکہ ان کا دل جو ہے خوش ہو اور آئندہ بھی دل جمی کے ساتھ وہ کھانے وغیرہ تیار کرتی رہیں اور کھلاتی رہیں. ظاہر ہے کہ ان کی محنت ہے کہ وہ بیچاری جو ہے باورچی خانے میں اتنی دیر رہتی ہے, گرمی میں رہتی ہے, پسینہ پسینہ ہوتی ہے, اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے, تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے, ہمت افزائی کرنی چاہیے. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی قدردانی فرماتے تھے, کسی کے یہاں بھی گئے, کھانا جتنا بھی سادے سے سادہ ہو لیکن ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف عطا فرمایا تھا, وہ سوچ عطا فرمائی تھی. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت والا جو تھے وہ منفرد تھے تمام خصوصیات میں. تو بہت تعریف فرماتے تھے اور گھر والوں کی بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے, ارے بھائی بہت اچھا کھانا پکوایا ہے بھائی, پکانے والیوں کی تعریف ہے, کیا لذیذ کھانا پکایا ہے. اور ایک واقعہ آپ نے خود سنایا تھا مجھے, بیان میں بھی فرمایا, ویسے مطلب میں بھی ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا, کسی کے یہاں تشریف لے گئے تھے, یہ تو نہیں معلوم ہو سکا مجھے کہاں گئے تھے, لیکن بہرحال مکان کہیں تشریف لے گئے تھے دعوت میں, تو ایسی جگہ تھی کہ بیچ میں پردہ تھا, اس طرف صاحب خانہ تھی اور ادھر صاحب خانہ تھے اور حضرت تھے اور جو بھی ایک آدھ آپ خاتم ہوں گے مدعو. حضرت نے کھانا لگنے کے بعد جب شروع فرمایا تو تعریف شروع کی, تو وہ محترمہ یہ سمجھی کہ کہیں کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں پکا اور حضرت اس کی برائی کر رہے ہیں تعریف کے انداز میں, جیسے عام طور سے انداز ہوتا ہے طنز کا. تو انہوں نے محسوس کیا اور اس طرح سے پھر وہ سمجھ گئی کہ حضرت تعریف کر رہے ہیں, اور ایک کیفے تعریف ہوئی اور وہ رونے لگی اور برداشت سے باہر بات ہو گئی, تو چونکہ کپڑا تو تھا ہی بیچ میں, صرف آواز بلند ہو گئی اور وہ ہچکیاں لینے لگی, زور زور سے رونے لگی. حضرت ہمارے خاموش ہو گئے کہ نہ جانے ہماری کیا بات بری لگی, اور اس کے بعد کھانا کھاتے رہے. جب ادھر سے خاموشی ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ حضرت آج آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر پر آئے, پہلی مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں, اور آپ نے کھانا کھاتے ہی اور تعریف شروع کر دی, اور یہ میرے شوہر ہیں, اتنی مدت سے انہیں کھانے پکا کر کھلاتی ہوں, کبھی ایک دفعہ تعریف نہیں کی, اس لیے میرا دل بھر آیا کہ آپ کتنے قدردان ہیں. تو اس لیے اپنے گھر والوں کی کام کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتے رہنا چاہیے. میں ان تمام حضرات سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں میں لڑا کرتے ہیں, لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں, نحوست کی چیز ہے, پیار اور محبت سے رہنا چاہیے اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو میں کرنا کوئی اچھی بات نہیں, اس سے گھر کی رونق بھی ختم ہوتی ہے, سکون بھی ختم ہوتا ہے, گھر کی برکت بھی ختم ہوتی ہے. ہر وقت کی کل کل جو ہے وہ گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے, ایسا نہ کرنا چاہیے. گھر والوں کے حقوق ہیں, اولاد بھی دی اللہ پاک نے تو ان کے بھی حقوق ہیں, ہم ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں, وہ ہمارے حقوق کا خیال رکھیں, تو یہی جنت ہے اور کیا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے اوپر لکھوایا تھا جب گھر بنوایا اپنا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں بھی کہتا رہتا ہوں جو حضرات بھی گھر بنواتے ہیں کہ آپ نے گھر بنوایا ہے اوپر لکھوائیں ماشاء اللہ, تو سبھی لکھواتے ہیں نظر نہ لگے, لیکن تھوڑا سا اور آگے بھی لکھوایا کریں لا قوت الا باللہ. یہ عرض میری پوری نہ ہو سکی, میں نے اس کے سلسلے میں کوشش کی تھی اور پھر آئندہ زندگی رہی, اللہ پاک کو منظور ہوا ہمارا ٹاور وغیرہ آئندہ جب بنے گا تو میرے دل میں ہے, میں نے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا پورا جو ہے آئندہ پورا لکھوانا باقاعدہ, ہمارے برخوردار افضال میاں جو ہیں وہ گتے پر اتنا پینٹر سے لکھوا کر لائے کٹوا کے, اور کوشش کی کہ سیمنٹ میں اس کو کڑوائیں, لیکن وہ مستری ماہر نہ تھا تو اس نے وہ آدھا حصہ آخر کا ضائع کر دیا. تو اس لیے ماشاء اللہ پر اکتفا کیا, ورنہ میری دلی تمنا ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ چار اماموں میں سے ایک ہستی ہیں مدینہ منورہ کے امام, اور جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اللہ پاک نے بہت خصوصیات اور بڑے مرتبے بخشے تھے, بہت زبردست ہستی تھے, تو انہوں نے اپنے مکان پر لکھوایا تھا, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے مکان پر یہ کیوں لکھوایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ سورہ کاف کی آیت ہے اور وہاں کافر کا اور مسلمان کا ذکر ہے, تو مسلمان نے کافر سے کہا تھا جب تم اپنے باغ میں اور جنت میں جاؤ تو کہنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ اللہ کی عطا ہے, سب اسی کا کرم ہے, میری اس میں کوئی بھی کوشش وغیرہ کو دخل نہیں. اس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ میرا گھر جنت ہے,
اس لیے میں نے اپنے گھر پر لکھوایا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں, جنت بنائیں. حقیقت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا کوئی عقل مندی نہیں اور کوئی انسانیت کی بات نہیں. کمینے لوگوں کا کام ہے لڑنا جھگڑنا گالی گفتاری اور اس طرح سے بدتمیزی کرتے رہنا. میں رات دن واقعات سنتا ہوں جن گھروں میں کل کل رہتی ہے, تکہ فضیتی رہتی ہے, اس میں اولاد کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ اولاد پریشان ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اولاد بھی پھر جو ہے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے, تو کوئی باپ کی طرف تو کوئی ماں کی طرف, اور ماحول گھر کا بہت خراب ہے. اس لیے بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے یہ بھی ساتھ میں آپ کر دوں, اس وقت ذہن میں آ گیا, اللہ تعالی انہوں نے ہمیں آپ کو بالکل ایسا پابند نہیں کیا کہ دم گھٹ جائے. خود قرآن پاک میں فرمایا ہے فسیروا فی الارض, زمین میں گھومو پھرو. اپنے گھر والوں کو وقتاً فوقتاً پردے کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, موقع کو دیکھتے ہوئے گھمانے پھرانے لے جایا کریں. سمجھے آپ؟ بہت سے گھرانے ہیں کہ جہاں گھر والوں کو بیچاروں کو نہیں گھماتے پھرانے. دل تو ان کا بھی ہے, تو گھمایا کریں پھرایا کریں. ہمارے بزرگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑا فیض جاری ہے ان کا, وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں, باپ پردہ لے کر جاتے ہیں اور دلی خواہش پوری کرتے ہیں, گھمایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے, بشاشت پیدا ہوتی ہے. تو آپ اکیلے اکیلے گھومنے جائیں, گھر والوں کو نہ گھمائیں, ان کی حق تلفی ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً پردے کو ملحوظ رکھتے ہوئے, حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچوں کو گھر والوں کو کہیں نہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے لے جایا کریں. اس سے بھی ماحول میں گھر کے بہت اچھا اثر رہتا ہے اور پیار اور محبت بڑھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم ڈنڈا مسلط رکھے ہر وقت گھر والوں پر, تو ان کا پھر کیا ہوگا کہ وہ دل سے نفرت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو, غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیا کریں اور یہ نعمتیں جو پکا کر دیتی ہیں ان کی بھی قدر کیا کریں. میں تو کہا کرتا ہوں شوہر وزیر خارجہ اور بیوی وزیر داخلہ, ایک کا ذمہ گھر کا اور ایک کا ذمہ باہر کا. وہ گھر کی دیکھ بھال لگتی ہے, یہ باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے, اور گاڑی کے دونوں پہیے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, پنچر نہیں ہیں اور ٹھیک ہیں, گاڑی اچھی چلتی ہے. ایک پنچر ہو جائے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں تلخیاں کرنا اچھا نہیں. شریعت مطہرہ میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیے, آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے, ایسی مثالی زندگی گزاری ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور وہ آپ نمونہ ہے بہترین, جو بھی اپنائے گا اس کا گھر جنت کا نمونہ بن کر رہے گا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کا گھر والوں کا خیال رکھیں, ان کا حق ادا کریں, کچھ اونچ نیچ ہو جائے تھوڑی بہت تو درگزر کریں, سمجھاتے رہا کریں, دین کی باتیں سناتے رہا کریں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر اس طرح سے آپ حضرات اپنے گھر میں کچھ معمول بنا لیں, پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کا انتخاب کرا لیں ہم سے, اور وہ کتاب تھوڑی سی جو ہے روز آنا پڑھ کے سنایا کریں گھر والوں کو, تاکہ گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ مذہبی ہوتا رہے, سمجھ میں آتی رہیں باتیں اور دین پر چلنے کا جذبہ ابھرتا رہے, تو پھر وہ گھر جو ہے نور اللہ نور ماشاء اللہ جنت کا بہترین نمونہ ہو جائے گا. تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھاگتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، اور کھانے پر ہی کیا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں کہ اس نے حقیقت ہے ہمیں آپ کو کتنا نوازا ہے. پینے سے متعلق کچھ تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں. پانی پینا تین سانس میں سنت ہے. بعض وقت پیاس زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اس سے زیادہ میں بھی پی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ طاق عدد رکھے، پانچ دفعہ یا سات دفعہ اس طرح، ورنہ تین جو ہے وہ بہتر ہے. اس میں افضل یہی ہے، بہتر یہ ہے، سنت یہی ہے کہ آدمی پانی بیٹھ کر پیے. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تو مجبوری کی صورت میں کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں، اور بعض پانی ان میں سے زمزم، بارش کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی، اور بعض بزرگوں کے ارشاد کے مطابق ماں باپ کا جھوٹا، یہ پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے. ویسے بیٹھ کر پینا بھی جائز ہے. اس میں بھی بیٹھ کر پینے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ہے. پانی پینے کی سنتیں آپ اب سے دو ایک جمعے پہلے سن چکے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوں گی، بھولے تو نہیں ہیں. سات سنتیں ہیں، تعداد جو ہے وہ شمار کرتے جائیں، مجھ سے رہ جائے تو آپ بتا دیں، آپ سے رہ جائیں تو میں بتا دوں. پانی پینے میں سات سنتوں کا خیال رکھیں، سر ڈھانپ لیں، بیٹھ کر پیئیں، تین سانس میں پیئیں، پانی کو اچھی طرح غور سے دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے پیئیں، اور بسم اللہ پڑھیں شروع میں اور آخر میں الحمدللہ. تو کتنی ہوئی؟ ساتوں. تو ایک طرح سے ان کا اہتمام کر لیا کریں. بات یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ توجہ فرما لیں گے اور ان کو معمول بنا لیں گے تو ثواب ہی ثواب ملے گا، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع کا بہت زبردست ثواب ہے، اور حق غلامی ادا کرنا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام رکھا کریں. میں نے اپنے ایک بزرگ تھے ہمارے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہی میں سے تھے، پانی پیتے تھے، مانگتے تھے پانی دے دیں. پنجاب میں رہتے تھے، ملتان میں کبھی جب یہاں آتے تھے ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے، پانی پینے کے لیے دیا گلاس میں لے لیا انہوں نے، تو ٹوپی اگر جلدی میں نہیں ملی تو انہوں نے کرتے کا پلو سر پر رکھ لیا، یعنی ایسا ڈھانپنے کا اہتمام رکھتے تھے. ایک لطیفہ سناتا ہوں اس پر. ایک بزرگ تھے، انہوں نے بیٹے چھوٹے تھے ان سے فرمایا کہ بھائی کھانا پینا جو ہے سر ڈھانپ کر کھاتے ہیں، سر ڈھانپ کے پیتے ہیں، ورنہ شیطان چپت مارتا ہے. اس بچے نے ہنسی دلا دی، بہت ہی بزرگ ہستی ہے، نام نہیں لیتا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا اور انہوں نے خود نے سنایا، والد صاحب کو اور جو حاضرین تھے ساتھی ان کو. بچہ بھاگا ہوا گیا شیشے کی طرف اور آئینے میں جا کے دیکھا، واپس آ کے کہا کہ وہاں شیطان تو نہیں نظر آیا، شیطان کا بچہ تھا. ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا. تو سر ڈھانپنا جو ہے یہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت محبوب سنت ہے. آپ بہت ہی شدید ضرورت کے وقت سر کھولا کرتے تھے، ویسے نہیں، اور عبادت میں تو آپ نے صرف حج اور عمرے میں سر کھولا ہے، ورنہ نہیں. لیکن آج کے مسلمان کو کیا کیجئے کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت بھی ننگے سر پڑھتا ہے، اور ننگے سر رہنے کو فخر سمجھتا ہے، جا جبکہ مسلمان کو ننگے سر رہنا عام حالت میں بھی زیب نہیں دیتا. تو غرض یہ ہے کہ ایک طرح سے کھانے کے وقت میں بھی ایک سنت جو ہے وہ اس کا تذکرہ رہ گیا تھا, کھانا کھانے کے وقت بھی سر ڈھانپنا چاہیے, یاد رکھیے گا. اور اسی طرح استنجے کے لیے جائیں استنجے خانے میں تو جب بھی سر ڈھانپ کے جایا کریں. ہم اہتمام کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنتیں ہمارے عمل میں آتی جائیں گی, معمول بڑھتا جائے گا اور خلاف سنت کام خود بخود ترک ہو جائیں گے. جب پانی پینے کی سنتیں آپ عمل میں لائیں گے تو خلاف سنت ختم, کھانے کی سنتیں عمل میں لائیں گے تو خلاف سنت ختم, سونے بیٹھنے میں سنت کو معمول بنا لیں گے تو خلاف سنت ختم. تو اس طرح سے سنتیں معمول بہا بنتی جائیں گی اور خلاف سنت خود بخود چھٹتا جائے گا. ہمیں ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک ہی کو تو اپنا سکتے ہیں. ہم مسلمانوں کو نہ جانے کیا فخر محسوس ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں, بہت سے آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. بعضوں کو میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا, ٹوکتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اکثر مان لیتے ہیں. مدینہ منورہ میں اسی دفعہ کا واقعہ ہے, غالباً عمرے کا موقع تھا. ایک صاحب ساؤتھ افریقہ کی طرف کے اور وہ الٹے ہاتھ سے برگر وغیرہ لیے ہوئے کچھ کھا رہے تھے, دل نہیں مانا. تو وہ اردو جانتے نہیں تھے تو اپنے ساتھی سے میں نے کہا کہ ان سے پہلے پوچھو کہ آپ ہے نا کیا کر رہے ہیں, کہاں سے تعلق ہے, بتایا وہاں سے. میں نے کہا ان سے کہیے کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, حضور کی سنت کے خلاف ہے, آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیے اور آج کے بعد سے سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کیجئے. تو میرے ساتھی نے ان کو انگریزی میں بات چیت کر کے اور جو بات سمجھائی تو وہ پھر بہت خوش ہو گئے, تھینک یو کرنے لگے. تو اس طرح سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یہود و نصارہ کے مشابہت ہیں. جب مشابہت اختیار کرنی ہے اور کسی کی پیروی کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہ کریں. انگریز کی پیروی میں کیا رکھا ہے ننگے سے پھرنے میں اور الٹے ہاتھ سے کھانے میں اور کھڑے ہو کر کھانے میں. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی